رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
درود پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عنایت فرمائی یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس کے خاص مہینوں میں سے بہت خاص مہینے رجب کے مہینے کو در کر سکیں پروردگار عالم نے جو اپنے بندوں کو اپنے دسترخوان کرم پر آنے کی کھلی دعوت پیش کر رکھی ہے کھلی دعوت پیش کر رکھی ہے اپنے بندوں کو اس کے کیا کہنے ہیں پروردگار عالم کی تمام تر حمد و ثنا اس کے کرم اس کے فضل اس کے جود و اس کے سخا کے نام کہ اپنے ہر قسم کے بندے کو ہر انواع کے بندے کو، ہر اقسام کے بندے کو، کسی کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، کسی کا ہاتھ چھوڑتا نہیں ہے، ہمیشہ ہاتھ تھام لیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے چنے ہوئے بندوں، بہترین بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور یہ فرش اسی نے عطا کیا۔ وہ افراد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اسی نے عطا کیے، یہ دین مبین اسلام اسی خدا نے عطا کیا، موقع یہاں پر آ کر جمع ہونے کا بھی اسی نے عطا کیا، اور بہانے بہانے سے اپنے بندے کو بلاتا ہے میرا خدا، بہانے بہانے سے، ایسا لگتا ہے کہ خدا دینا چاہ رہا ہے مگر بہانہ خود پیدا کرتا ہے، دینا بھی خود چاہتا ہے، بہانہ بھی خود بناتا ہے، کہتا ہے میرے بندے میرے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 3 خاص مہینے، اور یہ 3 خاص مہینے وہ ہیں کہ جن میں سے سب سے خاص مہینہ ماہ رمضان، اور اس خاص مہینے کی تیاری کرنے کے لیے 2 مہینے اور تجھے دیتا ہوں کہ خود کو تیار کر لے، تجھے رجب کی نعمت عطا کروں گا، تجھے ماہ شعبان کی نعمت عطا کروں گا، تاکہ خود کو ماہ رمضان میں بہتر سے بہتر ایسا قابل بنا سکے کہ تو رحمت کی جانب جائے، اس سے پہلے رحمت لپک کر تیرے پاس آ جائے۔ اور یقیناً آج کی رات وہ رات ہے کہ جو بہت زیادہ سعادت مند راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات کو خدا نے بہت زیادہ مبارک قرار دیا عزیزو، اور یہ صاحب رات کون ہستی ہے؟ لیلۃ القدر بہت بڑی رات، مگر صاحب قدر کی وجہ سے لیلۃ قدر کو فضل حاصل ہے، بالکل اسی طرح سے آج کی رات ہے تو بہت بڑی سعادت والی رات، لیکن وہ ہستی کون ہے کہ جس کی وجہ سے ساری فضیلتیں آج کی رات میں جمع ہو گئیں؟ وہ ہستی اور کوئی نہیں بلکہ باقر العلوم والنبیین حضرت امام محمد ابن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ کہ اگر یہ نہ ہوتے، اور سے سنیے گا عزیزان محترم یہ جملہ، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ نہ پتا چلتا کہ آج کی رات کی فضیلت کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کون بتاتا کہ پہلی رجب کی رات وہ رات ہے، اور پہلی رجب کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طوفان کے پانی میں سفر کا آغاز کیا، کون بتاتا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کون سا مورخ تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں البتہ وہ ہستیاں ضرور تھیں کہ جن کے بارے میں خود ان ہستیوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا کی کھل کر اور ہر نبی کی چھپ کر مدد کی ہے، اور نجات کی کشتی، کشتی نوح نجات کی کشتی ہے عزیزو، جو اس کشتی پر آ گیا، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، کہ جو سفینہ حضرت نوح علیہ السلام پر راکب بن گیا، سوار ہو گیا، وہ نجات یافتہ ہو گیا، اور جس نے اس سفینے کو پشت دکھائی، اس کی مخالفت کی، اس سے دور بھاگا، وہ کہیں کا نہ رہا۔ لیکن عزیزان محترم، کیا کوئی ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے طوفان نوح میں چلنے والی اس کشتی کو نجات نہ ملتی؟ اور یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام، روایات کا مطالعہ کیجئے، اور یہ روایات سے استفادہ کیا جاتا کہ جب کربلا معلی کی سرزمین پر حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ پہنچا تو کشتی نوح ڈولنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام پروردگار عالم سے کلام فرماتے ہیں، یا اللہ، یہ میری کشتی کے جو نجات کی کشتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ ڈول رہی ہے کہیں طوفان کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ڈوب نہ جائے۔ کہا یہ زمین کربلا کی زمین ہے، یہ میرا انتظام ہے کہ کربلا پہنچے گا، کوئی بھی شہنشاہ کربلا کو یاد ضرور کرے گا۔ اور شہنشاہ کربلا کو یاد کروایا ہے خدا نے، کن کن مقامات پر کروایا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ پہنچا کربلا کی سرزمین پر، کشتی ڈولنے لگی، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کو یاد کروایا گیا، حضرت امام حسین کی مصیبت کو یاد کیا گیا، ان پر گریہ ہوا، ان سے توسل اختیار ہوا، اور وہ کشتی کے جس نے نجات بخشی ہے انسانیت کو، وہ سفینہ سفینہ حسین کے صدقے میں نجات یافتہ ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، اس روئے زمین پر پروردگار عالم کا پہلا سجدہ جس سرزمین پر ہوا وہ سرزمین شہر کوفہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سجدہ کرنے والی ذات ہیں۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام نے جس مقام پر سجدہ کیا، یا محتملاً احتمال کے ساتھ جس مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پہلا سجدہ واقع ہوا، یہ ہی وہ مقام بھی ہے کہ جو مقام حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے، اور جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ترک اولا کی پاداش میں 40 سال زندگی گزارتے رہے، دعائے مغفرت طلب کرتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا، اے آدم آپ دعا تو کر رہے ہیں مگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دعا بغیر وسیلے کے کر رہے ہیں، اب وسیلے کے نام خدا نے مجھے دیے ہیں کہ میں آ کر آپ کو سکھاؤں۔ نام پنجتن پاک کے واسطے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا طلب کی، پروردگار عالم نے قبول کی۔ اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے سے بات نکلی اور مولا حسین علیہ السلام کے ذکر پر پہنچی، اس کو سمیٹنے کے لیے یہ ایک جملہ سن لیجئے اور پھر ہم فضیلت ماہ رجب کی طرف بڑھیں۔ کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے؟ اب وہ علم الآدم بکلمات فتاب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جناب جبریل کے ذریعے سے کچھ کلمات سکھلائے، کہ جن کلمات کے واسطے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعائے مغفرت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سنا ہے دل مسرور ہوا، مولا کائنات کا نام سنا حضرت آدم علیہ السلام نے، دل مسرور ہوا، نام سیدہ عالمیان سنا دل مسرور ہوا، نام حسن مصطفیٰ کو سنا دل مسرور ہوا، جیسے نام حسین شہید کربلا سنا حضرت آدم کہنے لگے، اے جبریل یہ حسین کون ہے؟ کہ جیسے ہی نام حسین تم نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے، میرا دل بے چین بے قرار ہو گیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، یہ ہستی کون ہے؟ کہا آخری نبی کا نواسا، 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ زمین کربلا پر مارا جائے گا۔ ذکر حسین کہاں کہاں کہ کس کس انداز سے ہو رہا ہے؟ تو آج کی رات، پہلی رجب کی رات کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے، آج کی رات کا بہترین عمل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب نام مولا حسین آ گیا تو آج کی رات کے کچھ اعمال ہیں کہ جن میں غسل بھی ہے اور ایک نماز بھی ہے، جس کا بھی ذکر انشاءاللہ تقریر کے دوران آپ کی خدمت میں گزار کیا جائے گا، لیکن آج کی رات کے اعمال میں سے بہترین عمل ہے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کا پڑھنا۔ بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ خود کو ہو سکے تو کربلا مولا پہنچاؤ۔ تو اتنا تو طے ہے کہ بار الہ ہم اپنا جسم کربلا پہنچا سکے نہ پہنچا سکے، ہماری روح تو ویسے بھی کربلا ہی میں ہے۔ ہماری روح کہاں ہے؟ یہاں۔ جو ایک بار کربلا مولا ہو آئے تو پھر جسم تو کربلا سے آ جاتا ہے، روح وہیں رہ جاتی ہے، زری سے لپٹی رہ جاتی ہے روح۔ یہ میں آپ کی خدمت میں یوں ہی عرض نہیں کر رہا، روایت بیان کرتی ہے فطرس کہ جو نجات یافتہ ہے حسین ابن علی تھا، روز عاشور عصر کے وقت مولا حسین علیہ السلام کے سرانے آیا اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یا ابا عبداللہ، مدد درکار ہے تو غلام خادم حاضر ہے۔ کہا کہ مجھے مدد کسی کی نہیں، مجھے جس کی رضا چاہیے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جس کی رضا چاہیے، مجھے جس کی رضا درکار ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ زمین سے آیا ہوا فطرس دوبارہ واپس نہ گیا، زمین پر آیا ہوا فطرت آسمان سے نازل ہوا ہوا دوبارہ واپس نہ گیا, آج تک خود کو قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھا اور آنے جانے والے زائرین کا استقبال کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم, آج کی رات کا بہترین عمل زیارت آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. اور یہ رات اور یہ مہینہ رجب, ماہ رجب المرجب یا ماہ رجب الاسب, اسب کی طرف ہم ابھی آتے ہیں, لیکن ماہ رجب, رجب کے معنی کیا ہیں؟ رجب کے معنی ہے, رجب نام ہے جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا. ایک نہر کوثر ہے اور بہت ساری نہریں, فقط ایک نہر کوثر ہی نہیں ہے جنت کی نہروں میں سے ایک نہر. ایک نہر کا نام ہے رجب, ایک نہر کا نام جعفر بھی ہے. لیکن عزیزان محترم, رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ شیریں. اور یہ نہر کس کو استفادے کے لیے خدا پیش کرے گا کہ جو اس مہینے کے اندر, اس ماہ رجب کے اندر ایک روزہ رکھ لے, اس مہینے کے اندر کہ جس میں تقریباً 30 دن ہوں گے, ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کے لیے خدا کی جانب سے یہ انعام ہے کہ اسے رجب نامی جنت کی نہر سے سیراب کیا جائے گا خدا کی جانب سے. تو یہ سوچئے کہ جو ایک سے زیادہ روزے رکھے, اور وہ جو روایتیں ہیں کہ جن روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ پہلے 3 دن کے روزے, پہلی دوسری تیسری کا روزہ رجب مرجب کے 30 دنوں میں سے, یا اس پورے مہینے کے ابتدائی 3 دنوں میں 3 روزے رکھنا, جو زیادہ روزے نہ رکھ سکیں. یوں تو رجب کے مہینے کے اندر پورے مہینے کے روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے, پورے مہینے ماہ رجب کے روزے رکھنے کا کیا ثواب ہے. اگر کوئی شخص ماہ رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھے تو وہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا عزیزو جو آسانی کے ساتھ ہم نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. خدا کی رضا وہ ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے. انسان کے ہر عمل کا محور رضا الہی ہے. خود مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قربانی کا محور رضا الہی تھا. ترکت الخلق ترا لہواک وایتمت العیالی لکی اراک, اپنی اولاد کو یتیم کر دیا تاکہ تیری ملاقات کر سکوں, کائنات کو چھوڑ دیا تاکہ تجھے راضی کر سکوں. لیکن اگر کوئی پورے مہینے کے روزے نہ رکھ سکے تو شروع کے 3 دن, درمیان کے 3 دن یعنی کہ 13, 14 اور 15, اور آخری کے 3 دن 27, 28, 29 یا 28, 29, 30, اس انداز سے روزے رکھے تو اسے بھی پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب مل جایا کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم, ماہ رجب کہ جسے رجب الاسب بھی کہا جاتا ہے, اسب سبا سبابن سے نکلا ہے, سب یعنی کہ الٹنا, انڈیلنا, یہ زیادہ بہتر لفظ ہے انڈیلنا. ایک مرتبہ کسی پر آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں, چھڑکاؤ کتنی مقدار میں ہوتا ہے؟ بہت معمولی کم مقدار میں ہوتا ہے. ذرا سا آپ کسی پر کوئی چیز, پانی یا عطر یا پرفیوم سپرنکل کریں, چھڑکاؤ کریں, بہت مختصر تعداد میں ہوگا. لیکن اگر کوئی شے کسی پر انڈیل دیں تو جیسے ہی لفظ انڈیلنا آئے گا, آپ بے حسابی کا عنوان ذہن میں آپ کے حاضر ہو جائے گا. رجب کو اسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمتیں اس مہینے میں پروردگار کی جانب سے انڈیلی جاتی ہیں اپنے بندوں کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار دو چیزوں کا بہت تاکید کے ساتھ ماہ رجب کے اندر بیان ہوا ہے کہ ماہ رجب کے اندر جنہیں انجام دیا جائے, ایک روزہ رکھنا اور ایک صدقے کا ادا کرنا. آپ مفاتیح الجنان ہو، اقبال الاعمال ہو، مصباح کف امی ہو، مصباح متحجد ہو. اب یہ جو اعمال کی اور دعا وظائف کی جو کتاب ہے، جو کتاب آپ کو ہاتھ لگ جائے، آپ اس کتاب کے اندر جب اعمال ماہ رجب دیکھیں گے اور فضیلت ماہ رجب دیکھیں گے، اس کے اندر آشکار ہو کر ماہ رجب کا روزہ ایسے آپ کے نگاہوں کے سامنے آئے گا کہ خدا کی جانب سے، آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ اس ماہ کا روزہ سکپ نہ کرو. یہی وجہ تھی کہ ایک شخص امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں آئے. یہ ایک آخری بات اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. ماہ رجب کے آخری ایام میں آیا اور آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. باب فضیلت ماہ رجب چل رہا تھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، کوئی روزہ رکھا؟ ابھی تک کوئی روزہ نہ رکھا. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. پورا مہینہ گزرنے والا تھا، شاید آخری دن رہ گیا تھا ماہ رجب کا یا کچھ دن چند دن رہ گئے تھے. اور کہا کہ مولا میں ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھ پایا ہوں. کہا کہ تو نے اتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا ہے کہ جس نقصان کو کیلکولیٹ کرنے والی ذات سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے. یعنی امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے اس مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کی. یہ ایک بات ہو گئی. آج کی رات کے اعمال کا بیان، انشاءاللہ ماہ رجب کی فضیلت کا بیان ختم نہیں ہوا ہے. دامن وقت کے اندر محدود گنجائش کی وجہ سے میں اپنی بات کو آج اس حد تک روک رہا ہوں، ورنہ وہ حدیثیں بھی ہیں کہ وہ کون سا ایسا کلام ہے آئمہ معصومین علیہ السلام کا کہ جو رجب کی حقیقی جو فضیلت ہے اسے اجاگر کر رہا ہے. خیر، اتنا کہ آج کی رات کا غسل بہت زیادہ ثواب کا حامل. اور جب غسل کر رہا ہو انسان، تو جب اس پر پانی کے قطرے پڑ رہے ہوں اور پانی کے قطرے اس کے جسم پر پڑ کر زمین پر گر رہے ہوں، تو وہ یہ نیت اپنے ذہن میں لے کر آئے، یہ تصور اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ یہ جو میرے بدن سے لگ کر زمین پر گرنے والا پانی ہے، یہ صرف میرے جسم کو نہیں بلکہ میری روح کو بھی پاک کر دے. یہ ذہن میں آئے بات. اور آج کی رات کا ایک عمل سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، کہ جو شخص آج کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے ہول قبر سے نجات عنایت کرتا ہے. قبر کی پہلی رات بڑی خطرناک رات ہے، بڑی اذیتناک رات ہے، بہت سخت رات ہے. سورہ یاسین کی تلاوت آج کی رات ہول قبر اور قبر کی سختی سے بچا رہی ہے. آج کی رات کے اعمال میں سب سے افضل عمل زیارت آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود. اور اس انداز سے کہ رجب کی پہلی رجب کی مخصوص زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے. آج کی رات کی جو مخصوص زیارت ہے وہ مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے. رجب کے اندر جو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دو الگ الگ باب ہیں. ایک باب ہے جو کامن زیارتیں ہیں، جو تقریباً 7 زیارتوں پر مشتمل ہے. یہ 7 زیارتیں کامن زیارتیں ہیں جنہیں آپ پورے سال میں جس دن جس رات چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر چند زیارتیں ایسی ہیں کہ جو مخصوص زیارتیں ہیں. زیارت عاشورہ عاشورہ کے دن پڑھ رہے ہیں، لیکن زیارت عاشورہ کی کیا فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ اب آنے لگی ہے. مگر زیارت اربعین ہے، زیارت یوم عید الفطر ہے، زیارت لیلۃ القدر ہے، زیارت عید الاضحیٰ ہے، زیارت شب قدر ہے، زیارت یوم عرفہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، اور اس طرح سے ساری زیارتیں. ان میں پہلی رجب کی زیارت بھی موجود، 15 رجب کی زیارت بھی ہے، مگر پہلی رجب کی زیارت جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، ضرور آج کی رات اسے تلاوت کیجئے گا، مس نہ کیجئے گا. اور پڑھتے ہوئے اگر آپ کے لیے ممکن ہو چھت پر جانا یا کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھنا، تو کیا ہی کمال کی بات ہے. کیونکہ ایک بات تو طے ہے، سلام تو جس ہستی کو آپ ادا کریں گے، جس ہستی کو سلام پیش کریں گے، ان تک سلام تو پہنچے گا ہی پہنچے گا انشاءاللہ. کوئی شخص بنفس نفیس کربلا جا کر سلام کرے تو خود مولا کی خدمت میں سلام پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی دور سے سلام کرے تو ملائکہ اس کا سلام لیتے ہیں اور مولا کی خدمت میں ملائکہ اس کا سلام پیش کرتے ہیں. تو مولا کو سلام ضرور کیجئے گا، مولا کا بڑا احسان ہے. ایک نماز ہے آج کی رات جو پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے 3 مرتبہ، اور 1 مرتبہ سورہ انشرح جو کہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 94 ہے اس کی تلاوت کریں گے 1 مرتبہ، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ انشرح، سورہ نمبر 94 آف قرآن مجید، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، 1 مرتبہ سورہ انشرح سورہ نمبر 94 آف قرآن مجید کی تلاوت، اور 1 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت، اور 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت، یہ 2 رکعت، اور ان 2 رکعتوں کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کا تکرار کرنا ہے 30 مرتبہ یا اگر ممکن ہو تو 100 مرتبہ، یہ کل نماز ہے. آج کی رات کی نماز کا بیان آ گیا، آج کی رات کے غسل کا بیان آ گیا، کل کے دن کے روزے کا بیان، کل کے دن کا روزہ 900 سال یا 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے، لہذا کل کے دن کے روزے کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس روزے کے بعد میں جب یہ بات آ گئی تو ایک بات آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دی جائے کہ جن افراد کے قضا روزے ہوں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قضا کو انجام دیں، مستحب سے زیادہ پرائیورٹی واجب کو ادا کرنے پر ہے، لہٰذا آپ اپنا قضا روزہ انجام دیجئے کل کے دن انشاءاللہ، جو لوگ جو افراد روزہ رکھنے کی نیت رکھتے ہیں، قصد رکھتے ہیں، انشاءاللہ پروردگار عالم انہیں پہلی رجب کے روزے کا بھی ثواب ضرور عنایت فرمائے گا. قبولیت اعمال کی نیت سے سارے مل کر بلند آواز میں درود بھیجئے، محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، آج کی رات کے مولود، پہلی رجب کی رات ہے، اور جہاں یہ ماہ رجب شروع ہو رہا ہے ہم ماہ رجب میں آج کی رات انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں. ماہ رجب میں داخل ہوئے اور ماہ رجب ختم ہوگا، پھر انشاءاللہ ماہ شعبان میں داخل ہوں گے. اب ذرا ساتھ رہیے گا کیونکہ میں رب دینا چاہ رہا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام ایک درود بھیجی. امام معصوم کا ذکر کرنے سے پہلے ایک ربط فضیلت مولا کائنات آ رہا ہے، وہ سماعت فرمائی اور اس کے بعد پھر براہ راست مولا کا ذکر. ہم ماہ رجب میں داخل ہوئے الحمدللہ، خدا کی حمد ہے اس پر، اور جب یہ مہینہ ختم ہوگا اس کے بعد ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ ماہ شعبان میں، اور جب ماہ شعبان ختم ہوگا تو پھر ہم داخل ہوں گے ماہ مبارک رمضان میں. ٹھیک ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماہ رجب میں داخل ہوئے بنا ماہ شعبان میں داخل ہو جائے، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماہ شعبان میں داخل ہوئے بنا ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو جائے؟ اب آئیے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اکرم کا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کا مہینہ ہے. جس طرح سے رجب میں داخل ہوئے بنا شعبان تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح سے بارگاہ علی میں آئے بنا رسول تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک رسول تک نہیں آ سکتے خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ صلی اللہ، اور یہ وہ خون کی طہارت کا ثبوت ہے کہ جن کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں اور جن کے غم میں ہم غمگین ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ان کا نام ہمارے سامنے لیا جاتا ہے ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں ہم انتظار کرتے ہیں کہ کسی امام کی ولادت آئے تاکہ ہم ان کی ذکر ولادت یا ذکر شہادت کو احیاء کریں، اسے منائیں، تاکہ جب جب ان کا ذکر ہوگا ہمارے سامنے ہماری روح تازہ ہوگی، جب ہماری روح تازہ ہوگی تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جب ایمان تازہ ہوگا تو خود کو اس راہ پر لے آئیں گے کہ جو راہ اہل بیت کی پسندیدہ راہ ہے، رب ذوالجلال کی پسندیدہ راہ. 57 ہجرا میں، 57 ہجری قمری میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، پہلی رجب المرجب سن 57 ہجری سید سجاد کے دل کا ٹکڑا اس دنیا میں آ رہا ہے. انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا اس دنیا میں آ رہا ہے. وہ واحد امام ہیں 12 اماموں میں, وہ واحد امام ہیں کہ جن میں حسن مجتبیٰ کا بھی جلوہ ہے, حسین ابن علی کا بھی جلوہ ہے. کیسے؟ مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ہیں, اور مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے آقا سید سجاد آپ کے والد محترم ہیں, اور وہ واحد امام ہے کہ جن کے دادا بھی امام, جن کے نانا بھی امام, جو خود بھی امام. معصوموں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا میرا یہ مولا نور کا ٹکڑا اس کائنات میں آج کی رات ہدایت کے نور کو پھیلانے کے لیے آ رہا ہے. تو آج کی رات روشنیاں کیوں نہ ہو, آج کی رات چراغاں کیوں نہ ہو, آج کی رات صفے ملائکہ میں خوشی کی لہر کیوں نہ دوڑ اٹھے. اور جب ساری کائنات خوش ہو تو ہم موالیان اہل بیت کیوں خوش نہ ہوں؟ کہ جو ہماری مٹی ہے نا, اس مٹی کا تقاضا یہ ہے کہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, کہ ہمارے شیعہ ہماری ہی خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوتے ہیں. یہ دعویٰ ہے, دلیل کیا ہے؟ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا, ہماری خوشی میں خوش ہیں, ہمارے غم میں غمگین ہیں. اپنی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں جب ہمارا غم آتا ہے, اپنے غم بھول جاتے ہیں جب ہماری خوشی کا دن ہوتا ہے. اور عزیزان محترم, بچوں کے لیے یاد رکھنے کے لیے بہت آسان نسخہ, یہ بہت آسانی سے انشاءاللہ بچوں کو یاد رہ جائے گی یہ بات. 57 ایئر آف ہجرا, 57 سال ہجرت کے 57 سال, 57 دو ڈیجٹس کا مرکب ہے, 5 اور 7. اب یہ بچے سنیں اور یاد رکھ لیں کہ مولا کی ولادت کا سال کون سا سال ہے, 57th year of ہجرا. پانچویں امام ہیں, ساتویں معصوم ہیں. مولا کی ولادت کے سال کے جو ڈیجٹس ہیں اس کے اندر مولا کی امامت کا بھی ڈیجٹ موجود ہے, اور مولا کی معصومیت اور عصمت کا بھی ڈیجٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک بار آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد, آپ جناب فاطمہ بنت الحسن وہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ لم تدرک مثلہا, یا لم تدرک فی آل الحسن امراۃ مثلہا, کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں جتنی خواتین آئی ہیں ان خواتین میں سب سے زیادہ اہل شرف یہی بی بی ہیں. نہیں معلوم عبادت کا کیا عالم ہے, نہیں معلوم روزوں کا کیا عالم ہے کہ جو روایتوں کے اندر ملتا ہے. مگر بات کو مختصر کر کے ایک چھوٹا سا واقعہ بی بی کا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. مادر امام ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزو. ایک امام کو جنم دینے والی خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہوا کرتی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت الحسن ایک مرتبہ ایک دیوار کے ساتھ سہارا لے کر تشریف فرمائے بیٹھی ہوئی ہیں, اور اتنے میں دیوار میں درار پڑنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں, اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ دیوار اب گری اور اب گری, اور جیسے ہی دیوار جھکنے لگی جناب مادر حضرت امام باقر کھڑی ہوئیں, اور کھڑے ہونے کے بعد اپنا دست مبارک دیوار پر رکھا, اور اس کے بعد کہا تجھے رسول کے حق کا واسطہ, تجھے ابھی گرنے کا حکم نہیں ہوا ہے. اور اس وقت تک وہ گرتی ہوئی دیوار اسی عالم میں اسی جگہ پر رک گئی حکم مادر امام میں کہ جہاں پر وہ پہنچ گئی تھی, یہاں تک کہ مادر امام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ علیہا تشریف لے آئے اس دیوار سے دور, اور اس کے بعد دیوار گری. اور اس کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 درہم صدقے کے طور پر نکالے دفع بلا کے عنوان سے. تربیت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, مگر عزیزار محترم یہ ایک مادر امام ہے کہ جو مدینہ میں نظر آئیں, مادر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے جنہوں نے گرتی ہوئی دیوار پر ہاتھ رکھ کر گرنے سے بچا لیا, وہاں مکے میں خانہ کعبہ کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ایک مادر امام فاطمہ بنت اسد نظر آئی, مگر عالم یہ ہے کہ ہاتھ دیوار پر نہیں تھا, اپنے شکم پر ہاتھ رکھا تھا اور واسطہ اپنے شکم میں موجود اس مولود کا دیا تھا کہ جس کا نام علی ہونے والا تھا, یہ واسطہ دیا اور کہا, دیوار کعبہ نے شک ہو کر مادر علی کو جگا دی. یہ مادر امام کا مقام ہے. جناب فاطمہ بنت اسد وہاں مکہ میں دیوار کعبہ شک ہو کر راستہ دے رہی ہے, اور یہاں مدینہ میں مادر امام باقر علیہ السلام گرتی ہوئی دیوار رک کر مادر امام کی اطاعت کے اندر نظر آ رہی ہے. کائنات کے نان لیونگ تھنگز کہتے ہیں ہم, غیر زیر ارواح کہ جن کی روح نہیں ہے, جن میں سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے, وہ ان کی مطیع و فرما بردار ہیں, وہ ان ہستیوں کی جب مطیع و فرما بردار ہے, ان کی اطاعت کے اندر ہے, تو سوچو جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر عقل دے کر بھیجا ہے انہیں, ان مخلوقات کی کیسے اطاعت کرنا چاہیے, ان ہستیوں کی کیسے اطاعت کرنا چاہیے. اور عزیزان محترم, جناب امام باقر 57 سن ہجری کے اندر اگر آپ کی ولادت ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کربلا معلہ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک 3.5 سال کی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کچھ ایسے بچے ہوں گے کہ جو حد سے زیادہ خاموش رہا کرتے ہوں گے, ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ بچہ معمول سے زیادہ خاموش ہے, کسی سے بات نہیں کرتا, سہما ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے. جب سوال کیا جاتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت کم سنی کا عالم تھا. تب اس بچے نے کوئی بہت بڑی مصیبت کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, مگر یہ سوچئے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو آپ 57 سال کی عمر مبارک پا رہے ہیں, مولا 57 سال زندہ کیسے رہ پائے ہوں گے کہ جب 3.5 سال کی عمر میں جناب سکینہ پر ہوتے ہوئے مظالم کو دیکھا ہوگا, جناب زینب کبریٰ کو جلتے خیموں سے ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا, آقا سید سجاد کی ہتھکڑیوں بیڑیوں توقع خاردار کو دیکھا ہوگا, کھچتے ہوئے بستر کو دیکھا ہوگا. اتنی مصیبتوں کو برداشت کرنے والا نمائندہ الہی ہی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کی مصیبتوں کے سامنے سر نہ جھکائے, جس کا نمائندہ ہو اسی کے سامنے اپنا سر جھکائے, کسی شے سے نہ ڈرے. اور ہزاروں تیروں تلواروں بھالوں سے پروردگار عالم نے ایک امام کو کیسے بچا کر مدینہ پہنچایا, یہ خدا کا انتظام ہے کہ آقا سید سجاد علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے اپنے انتظام سے, کہ جہاں پر یہ امکان نہ تھا کہ آقا سید سجاد کو زندہ چھوڑ دیا جاتا, اور وہاں کے جہاں بچوں تک پر مظالم کیے جا رہے تھے, اور یہی تو ہوا, اس کمسنی کے عالم میں دربار شام میں پہلی مرتبہ تاریخ نے محمد باقر علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب یزید ملعون یہ کہتا ہے کہ یہ جو مستورات ہیں بہت سارے مظالم دیکھے, مگر میرا مولا کہاں گویا ہوا, مولا نے اپنی زبان کہاں استعمال کی, یہ دیکھیے جہاں مولا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اس کم سنی کے عمر میں وہ کون سا مقام تھا, وہ بھی سنیے. یزید یہ کہہ رہا ہے کہ بیبیوں کو جو مستورات ہیں, اہل حرم کی پاکیزہ مستورات, یہ بیبیاں کچھ بیبیوں کو کنیزی میں دیا جائے گا, نعوذ باللہ من ذلک, اور کچھ بیبیوں کو قتل کیا جائے گا نگاہوں کے سامنے, حکم دے رہا ہے. اور یہ بچہ کھڑا ہوا 3.5 سال کا ایک کم سن معصوم کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ صدا بلند کی کہ اے یزید تجھ سے بہتر تو فرعون تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو سزا دینے سے پہلے اپنے بندوں سے پوچھ لیا تھا کہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا انجام کیا جائے. بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ, اس پر کپ کپی تاری ہو گئی. یوں تو لہجہ امامت کا کی ہیبت کا انداز ہی یہ ہے کہ باطل اول مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے, کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ باقی نہیں رہتے, اور ہیبت میں ایسے آ جاتا ہے کہ اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. سوچنے لگا, پہلے تو جواب بننا پڑا کہ یہ کمسن اور یہ جملہ کہا, اور یہ جملہ اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ اس کمسنی میں تاریخ حضرت موسیٰ, تاریخ حضرت فرعون کیسے یاد ہے بچے کو. یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں. اور اس کے بعد پھر وہ سارے کے سارے مراحل طے ہوئے, یہ قافلہ کربلا گیا, کربلا میں زیارت مولا کرنے کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا, اور مولا امام باقر علیہ السلام مدینہ پہنچے ہیں, تو وہاں پر ایک 90 یا 93 سال کا سن رسیدہ ترین صحابی رسول انتظار کر رہا ہے کہ وہ بچہ آئے میری نگاہوں کے سامنے. تو ایک امانت رسول میرے پاس ہے جو میں اس بچے کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ سب تاریخ جانتے ہیں مولا کی, کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ منورہ کے اندر انتظار کر رہے ہیں ایک ایسی ذات مقدس کا کہ جن کے لیے رسول نے سلام بھجوایا ہے. اچھا, اور عالم کیا تھا؟ جناب جابر ہیں کون, ذرا یہ سماعت فرمائیے. جناب جابر یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کمسن ترین صحابی رسول اس وقت کہ جو زندہ تھے, اور ایک جناب سلمان فارسی کا بھی نام آتا ہے, مگر جناب جابر اس وقت حیات ہیں, زندہ ہیں. جناب جابر کے والد عبداللہ انصاری مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. آج جہاں پر مسجد قبلتین موجود ہے اس کے آس پاس کہیں پر ان کا گھر ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں گھر نہیں, بہت بڑا گھر, جسے آپ بنگلہ کہیں یا بہت بڑے احاطے کے اوپر ان کے رہنے کا مکان تھا. حضرت عبداللہ انصاری جب یہ خبر ملی ہے کہ اعلان رسالت مکہ میں ہوا, ختمی مرتبت نے اعلان رسالت فرمایا, اور مکہ کے لوگ حضرت ختمی مرتبت کو مکہ میں رہنے نہیں دے رہے ہیں, تو ایک مرتبہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ آؤ چل کر مدینہ, اس ہستی کو, اس نبی کو ہم مدینہ لے آئیں, اس نبی کو ہم مدینہ لے آئیں تاکہ سکون سے زندگی گزار سکیں. بہت زیادہ سخی تھے ان کے والد عبداللہ انصاری اور عبداللہ کے والد عمر انصاری. یہ جناب جابر کی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور جناب عبداللہ انصاری نے جب یہ بات کی, اس کے کچھ عرصے کے بعد ہجرت ہوئی اور رسالت ماب جب مدینہ تشریف لے کر آئے, تو پیش پیش نظر آ رہے ہیں جناب عبداللہ انصاری خدمت رسالت ماب میں. یہاں تک کہ جنگ بدر میں جناب عبداللہ انصاری رسالت ماب کے ساتھ ہیں اور رسول کے ہمرکاب ہو کر جنگ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جناب جابر اپنے والد محترم کے پاس عبداللہ انصاری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا, بابا مجھے جنگ کی اجازت مل جائے, میں بھی جنگ کرنا چاہتا ہوں, رسول خدا کے ساتھ ہم رکاب ہو کر خدمت دین کرنا چاہتا ہوں. کہا, بیٹا تیری 9 بہنیں ہیں, اگر میں اس جنگ میں نہ رہا, چل بسا, شہید ہو گیا, تو اے میرے بیٹا جابر, تو نے اپنی ان 9 بہنوں کی کفالت کرنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے. یہ سنا, ایک مرتبہ چل کر رسالت ماب کی خدمت میں آئے جابر. شوق جہاد, شوق خدمت اسلام, شوق, بلکہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا, اگر محبت رسول نہ ہوتی تو شوق کہاں سے آتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ محبت اہل بیت, محبت رسول کی بات کرتے ہیں, گمراہ نہ کیجئے لوگوں کو عزیزو. کچھ لوگ یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ محبت کی باتیں چھوڑو, عمل کی بات کرو. یاد رکھیے گا, عمل کی پہلی سیڑھی محبت اہل بیت علیہ السلام ہے. ارے بھیا, جس کی محبت دل میں ہوگی اسی کی طرح تو بننے کی کوشش کرو گے نا, جس سے محبت کرو گے خود کو اسی جیسا بنانے کی کوشش کرو گے. یہ محبت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ جہاں سے حسین قدم اٹھاتا تھا وہاں کی خاک اٹھا کر حبیب ابن مظاہر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا. اگر محبت نہ ہو تو عمل کہاں سے لاؤ گے؟ دراصل وہ عمل کے قریب, دراصل وہ محبت وہ عمل کے قریب نہیں کرنا چاہ رہا, وہ ہمیں عمل سے دور کرنا چاہ رہا ہے, عمل کی چابی کو, عمل کی پہلی سیڑھی کو ہم سے چھین کر. یہ بات تو محبت ہے، دل میں اشتیاق ہے، جناب رسالت ماں کے پاس پہنچے۔ اب آئیے دوسرا درس، اطاعت والدین، اور خصوصیت کے ساتھ باپ کی اطاعت۔ باپ کی اطاعت کا درس پوشیدہ ہے اس جواب کے اندر، سنیے گا غور سے۔ بہت سی مرتبہ باپ ایسی بات کرتا ہے بچے کو سمجھ نہیں آتی، مگر بچے کے لیے بہتر ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور یہ عرض کر دوں کہ اگر خاص طور سے ان جوانوں کے لیے کہ جنہیں ایسا لگتا ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اسے وہ سمجھ نہیں آ رہا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی سیکھ 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 کے سمجھنا سیکھا، آج اسی کی سمجھ کو آبسولیٹ کہہ رہا ہے۔ جس نے چلنا سکھایا، جس نے دنیا کے مصائب سے گزرنا سکھایا، جنہوں نے ہڈیوں کو مضبوط کیا، جنہوں نے گوشت مضبوط کیا، آج اسی کی بغاوت پر آ رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم سنیے گا کیا جملہ، اگر کسی جوان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا باپ غلط کہہ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا، اللہ نے کہا ہے نا کہ باپ کی بات مانو جب تک کہ معصیت کا حکم نہ دے، جب تک کہ معصیت کا حکم نہ دے، تب تک کہا ہے نا اللہ نے کہ اف تک نہ کہو، یعنی بات مان لو۔ تو خدا کی رضا کے لیے اپنے باپ کی بات مان لے، اپنے والد کی بات مان لے، اور اس کے بعد تیرے اس فیصلے میں برکت ڈالے گا خدا، تیری بھی بات پوری ہو جائے گی اور باپ کی اطاعت بھی ہو جائے گی۔ کیسے؟ اس کو الٹ کر کے دیکھیے۔ ایک باپ دو بیٹیاں، الگ الگ گھروں پر گیا، اب دیکھیے گا کہ باپ کی دعا میں کیا تاثیر ہے، اور خدا کے نظام قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے اس بات کا ثبوت۔ دو بیٹیاں ہیں، دونوں کا الگ الگ گھر، ایک کسان ہے اور ایک مٹی کے برتن بناتا ہے، ایک بیٹی کا شوہر کسان ہے جس کو کھیتوں کے لیے اچھی فصل اگانے کے لیے پانی چاہیے، جس کے لیے بارش ہونا ہے، بارش کی دعا کا کہہ رہی ہے بابا دعا کیجئے گا، میرے شوہر نامدار نے فصل لگائی ہے، خوب بارش دے خدا، خدا خوب بارش دے تاکہ خوب بہتر فصل اگے۔ دوسری بیٹی کے یہاں گیا، مٹی کے برتن بنائے ہیں، بابا دعا کرنا کہ خوب سورج چمکے تاکہ یہ برتن اچھے سے سوکھ کے جلد سے جلد سوکھیں اور جلد سے جلد رزق گھر میں آئے۔ باپ کھلے آسمان کے نیچے، دونوں بیٹیوں کے گھر سے باہر آتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، بارے الہ میں اپنی کس جگر کے ٹکڑے کے لیے دعا کروں؟ اے خدا تو قدرت کاملہ کا مالک ہے، اپنی قدرت کاملہ کا مظہر دکھا۔ جس بیٹی نے فصلوں پر بارش مانگی تھی، فصلوں پر بارش ہوئی، اور جس بیٹی نے برتنوں کے لیے سورج کی چمک مانگی تھی، وہاں پر خدا نے چمک عطا کی۔ یہ باپ کی دعا کا نتیجہ۔ لہذا ہر چیز یہاں سے نہیں سوچئے، سلطنت الہیہ کے اندر رہ رہے ہیں تو قدرت الہیہ پر بھی توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے کہ آج میں اپنی مرضی کو اللہ کے حکم پر قربان کرتا ہوں تو کیا وہ میری مرضی کی، میری خوشی کی، میری چوئس کی لاج نہیں رکھے گا؟ رکھے گا۔ ارے وہ تو وہ خدا ہے کہ جو ایک ہی حکم سے دونوں کو خوش کر سکتا ہے۔ جناب جابر رسالت ماں کے پاس آئے اور رسول کے پاس آنے کے بعد یہ کہا، یا رسول اللہ مجھے جنگ کی بڑا ارمان ہے، والد یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں کرنا۔ رسول اللہ کہتے ہیں جابر کیا وجہ ہے، کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ بہنیں ہیں اور ان کی کفالت۔ کہا بیٹا جابر بہنوں کی کفالت تو ضروری ہے، تم ان کی کفالت کرو۔ یا رسول اللہ پھر میں کیسے اہل بدر کے ثواب میں شامل ہو جاؤں؟ رسالت ماب نے کہا جاؤ جابر مشکیزہ اٹھاؤ، اس میں پانی بھرو، سپاہیوں کو پانی پلاؤ، تمہارا شمار بھی جنگ بدر میں تلوار چلانے والے سپاہیوں میں بالکل ویسے ہی ہوگا کہ جیسے ان کا نام جنگ بدر کے سپاہیوں میں لکھا جا رہا ہے، تمہارا نام بھی انہیں میں لکھا جائے گا۔ جناب جابر ہے، اور جناب جابر کہ والد عبداللہ انصاری جنگ بدر کا موقع گیا، جنگ احد کی باری آئی، جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے، جناب عبداللہ انصاری جناب جابر کے والد وہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ایک لاشا پامال نہیں ہوا تھا صرف جناب حمزہ کا، بلکہ ان کے ساتھ جناب عبداللہ انصاری کا بھی لاشا پامال ہوا، اور کرنے والا وہی تھا کہ جس نے جناب حمزہ کے لاشے کو پامال کیا۔ اور اس کے بعد رسالت مآب نے کہا اے جابر تو جیے گا، خدا تجھے لمبی عمر دے گا، کیا برکت ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے، ہم کون ہیں طے کرنے والے کہ کس وجہ سے ہوا اور کس وجہ سے نہ ہوا، رسول کی زبان سے نکلا ہے جابر تو جیے گا، خدا نے زندگی دے دی جابر کو۔ جناب جابر، رسول کہہ رہے تو جیے گا، تو زندہ رہے گا، اتنا زندہ رہے گا، اتنا جیے گا کہ میرے پانچویں جانشین تک پہنچے گا، اسے دیکھے گا، اس کے زمانے میں جب پہنچ جانا، جب وہ تجھ سے ملے تو مجھ محمد مصطفیٰ کا اس کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ رسول کیا فرما رہے کہ میرے بیٹے محمد کی خدمت میں، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے، جس کی رفتار، کردار، گفتار، انداز میرا ہوگا، جب تو اسے در کرنا، میرا سلام پہنچانا۔ اور جناب جابر، واقعہ کربلا کے بعد بینائی کمزور ہو چکی ہے، تقریباً جا چکی ہے، بہت کم نظر آتا تھا جناب جابر کو، بہت کم نظر آتا تھا، اور دیوانہ وار مسجد نبوی کے باہر بیٹھے ہوئے عین الباقر، عین الباقر، عین الباقر کہتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید اب بہت عمر ہو گئی ہے جابر کی، نہیں معلوم کیا کہتے رہتے ہیں، کیا اپنی زبان سے الفاظ جاری کرتے رہتے ہیں، وہ جابر ہی جانتے ہیں۔ دیوانہ کہنے لگے تھے، جس جس کو اہل بیت نے کوئی خاص علم دیا نا، اسے ایک امت نے دیوانہ کہا ہے۔ آ جائیے، مثالیں ہیں، بہلول دیوانہ، میسم تمار سینے سے لگا کر علم المنایا والبلایا عطا کر دیا، کہا دیوانہ ہے۔ ایک زید نامی بہلول کے دور میں ہی تھا، اسے بھی دیوانہ کہا، اور جناب جابر کو تو پہلے ہی دیوانہ کہہ چکے تھے۔ جناب جابر ایک دن آیا، ایک کمسن جناب جابر کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد سلام عرض کیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ تو کون ہے؟ کمسن نے کہا کہ میرا نام محمد ابن علی ہے۔ کہا کون محمد علی؟ کہا محمد ابن علی ابن الحسین۔ بس وہ جو بھویں سن رسیدگی کی وجہ سے بھویں آنکھوں پر آ گئی تھی نا، انہیں اٹھایا، اور جتنی آنکھیں کھل سکتی تھی انہیں کھولا، اور دیکھنے کی کوشش کی، کہا ذرا آگے بڑھئے گا، ذرا بڑے احترام کے ساتھ اب بات کر رہے ہیں، ذرا آگے بڑھئے گا، کچھ قدم آگے چلیے گا۔ کچھ قدم آگے بڑھائے، کہا ذرا کچھ قدم پیچھے کو تشریف لائیے گا، کچھ قدم پیچھے تشریف لائے، کہنے لگے واللہ شمائلہ شمائل محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ان کا انداز ہو بہو محمد مصطفیٰ کا انداز۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ امانت کے جو تمہیں رسول نے سپرد کی ہے مجھے پہنچانے کے لیے، وہ ہمیں عطا کر دو۔ اور کہا یا ابن رسول اللہ، رسول کا خدا، رسول خدا کا سلام قبول فرمائیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول کا سلام قبول کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جابر تم نے رسول کا سلام ہم تک پہنچایا، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو، اور ہمارے جد بزرگوار ختمی مرتبت پر سلامتی ہوتی رہے جب تک یہ زمانہ اور یہ دہر قائم رہے۔ یہ رسالت۔ اور جناب جابر، اب یہ سوچئے کہ رسول کا سلام پہنچانا کوئی معمولی بات ہے عزیزو، اور کیا بے حکمت بات تھی، یا روا روی میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی عمل ہوا؟ یہ بات یاد رکھیے گا، رسول وہ ہستی ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کچھ کہتے نہیں، یہ وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے، یہ وحی کہتے ہیں جو وحی خدا آتی ہے وہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو رسول نے سلام عرض کیا، کون ہے رسول؟ جنہیں خدا سلام کرے وہ رسول، جنہیں انبیاء سلام کرے وہ رسول، جنہیں اوصیاء سلام کرے وہ رسول، جنہیں ملائکہ سلام کرے وہ رسول، جنہیں جنات سلام کرے وہ رسول، جنہیں جمادات نباتات حیوانات انسان سب سلام کرے وہ رسول، اور وہی میرا رسول جسے سلام بھیجوائے اسے محمد باقر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال کیا، اے جابر زندگی کو کیسا پاتے ہو؟ بہت مختصر کر کے بات کو آگے بڑھاؤں، کچھ اور عرائض ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یوں بھی ستم ظریفی ہے ہماری جانب سے، یقیناً تقصیر ہے کہ سال میں شاید دو مواقع پر امام باقر علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ان کی ولادت اور ان کی شہادت کے دن۔ کیا بات ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایک درود بھیجے سارے مل کر محمد و آل محمد۔ پھر بھی بلند سے بلند تر صلوات۔ سوال کر رہے جابر زندگی کو کیسا پاتے ہو؟ مولا ضعیفی کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، بیماری کو مرض کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، فقر کو تونگری پر ترجیح دیتا ہوں، مشکلات کو آسانی پر تبر ترجیح دیتا ہوں۔ مولا مسکرانے لگے، یہ باتیں سنی مولا مسکرانے لگے، مولا نے تبسم فرمایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یہ ابن رسول اللہ کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ کہا اے جابر یہی فرق ہے امت میں اور امامت میں۔ اے جابر تم کوئی ترجیحات اپنے تئیں رکھتے ہو، ہمارے یہاں کوئی ترجیح نہیں ہے۔ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ترجیحات کو، اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں ایسے ڈھال لیا ہے کہ اب ہماری کوئی مرضی نہ رہی، اب وہی ہماری مرضی ہے جو رب کی مرضی ہے۔ وہ جوانی دے دے تو اس پر راضی ہے، وہ بڑھاپا دے دے تو اس پر راضی ہے، وہ صحت دے دے تو اس پر راضی ہے، وہ مرض دے دے تو اس پر راضی ہے، وہ فقر دے دے تو اس پر راضی ہے، وہ تونگری دے دے تو اس پر راضی ہے، کچھ دے اس پر راضی ہے، کچھ نہ دے اس پر راضی ہے۔ ہماری کوئی ترجیحات نہیں۔ اور اللہم صل علی محمد۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب پروردگار عالم کے لیے اہل بیت نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا تو خدا نے کہا میری مرضیاں تمہارے لیے، میری زمینیں تمہارے لیے، میری ہوائیں تمہارے لیے، میرے پہاڑ تمہارے لیے، یہ چرند تمہارے لیے، یہ پرند تمہارے لیے، یہ ملائکہ تمہارے لیے، انسان میرا خلق کیا ہوا، اس کے سینے میں دھڑکنے والے دل میں محبت تم اہل بیت کے لیے، یہ ہے خدا کا صلہ۔ لیکن عزیزان محترم، لیکن اگر بات کو آگے بڑھایا جائے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے باقر، رسالت ماب سلام عرض کر رہے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد وہ جو جملہ ہے وہ پورا یہ ہے کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کا انداز، جس کے شمائل میرے شمائل پر ہوں گے، جب تم اسے در کرو تو اسے سلام عرض کرنا، اس لیے کہ لئنہ یبقر العلم بقرا، کہ وہ علم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا، علوم انبیاء کو لوگوں کے سامنے کھول کے لے کر آنے والا ہوگا، شگافتہ کرنے والا ہوگا، ظاہر کرنے والا ہوگا۔ اچھا بکر جو ہے عربی کا لفظ، اس کے معنی کیا ہے اور وہ سچویشن کیا سچویشن ہے، ذرا یہ سماعت فرمائے۔ جب ہل زمین پر چلتا ہے تو ہل جس جگہ سے گزر جاتی ہے، وہ جو ہل کا حصہ ہے کہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے، کہ جو زمین کو تیار کیا جاتا ہے، جو زمین کی تمہید کی جاتی ہے، اس کو تو تیار کیا جاتا ہے بیج بونے کے لیے، تو جو ہل چلایا جاتا ہے، جس جگہ سے ہل چل جاتا ہے پیچھے اگر آپ دیکھیے تو وہ زمین کھل جاتی ہے، دوپارہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ زمین کھل جاتی ہے، دوپارہ ہو جاتی ہے، تو وہ بات معمولی بات نہیں ہے، دراصل وہ اپنے خزانوں کو اگل دیتی ہے کہ جس میں بیج ڈالا جاتا ہے، کہ جس کے بعد وہ پھل دیتا ہے۔ بس اسی انداز سے میرا مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کے اندر موجود علوم انبیاء کو ایسے باقر کر کے ایسے لوگوں کے درمیان ظاہر کر دیا کہ وہ علوم انبیاء علیہ السلام کے جو ظلم کی گرد کی تہ تلے دب گئے تھے امام باقر نے انہیں ظاہر کر دیا, انہیں ظاہر کر دیا. اور عزیزان محترم فقط اتنا ہی نہیں, امام کا جو دور ہے نا اس دور کو ذرا سا سمجھیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر پانچ اموی حکمرانوں کو دیکھا ہے, پانچ اموی حکمرانوں کو دیکھا ہے, اور یہ پانچ اموی حکمران سالم جابر ایک سے بڑھ کر ایک, اور عبد الملک ابن مروان کے کچھ فرزندان بھی اس کے اندر موجود تھے. اور یہی وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر نامور صحابہ کرام صحابہ مولا کائنات علیہ السلام بھی شہید کیے گئے, جن میں نام موجود ہے جناب کمیل ابن زیاد کا نام ہے, جناب سعید ابن جبیر کا نام ہے, اور یہ دونوں وہ ہستیاں کہ جنہیں حجاج نے قتل کر شہید کروایا, جناب کمیل کو بھی جناب سعید کو بھی اور غالباً جناب قمبر کو بھی, جناب قمبر کی بھی شہادت دور امامت امام باقر علیہ السلام میں ہو رہی ہے, اور بھی نام ہے. لیکن عزیزان محترم یہی وہ دور بھی تھا کہ جب دو باطل قوتیں آپس میں نبرد آزما ہیں, اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں, تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انداز سے موقع مل رہا ہے کہ جب باطل کی نگاہیں ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں سے ہٹی ہوئی ہیں, اپنی اقتدار کی فکر میں ہیں, مولا نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈال دی. اور ایک مدرسے کی بنیاد کی جس بنیاد کو مہیا کیا امام باقر علیہ السلام نے, وہی مدرسہ تھا کہ جسے لے کر چھٹے امام آگے بڑھے. اور اس کے بعد جب ساتویں امام علیہ السلام کا دور آتا ہے نا, تو یہی بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ کا ایک مائل سٹون ہے ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آگے کا سارا کا سارا دور ایک مائل سٹون ہے, کیونکہ یہاں سے قید و بند کی سختیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, اور اس کی پوری ایک اس کا سینیریو ہی ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ اور ان کے بعد کے ائمہ کی تاریخ کا سینیریو ہی الگ ہے. لیکن پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کو بہت زیادہ موقع ملا. تو جس یونیورسٹی آف اہل البیت کی بنیاد پانچویں امام نے ڈالی اسے آگے لے کر چلے, اور وہ اپنے کمال اور معراج کو پہنچی ہے چھٹے امام علیہ السلام کے دور میں, لیکن پانچویں امام علیہ السلام کے بھی جو شاگردان ہیں وہ معمولی شاگردان نہیں ہیں. محمد ابن مسلم, زرارہ ابن عین, اور زرارہ ابن عین جناب جابر ابن یزید جوفی, جناب جابر ابن یزید جوفی کے بارے میں اگر بیان کیا جائے, ایک تو جابر ابن عبداللہ انصاری کے جو صحابی رسول ان کا ذکر ہو گیا, یہ ہیں جابر ابن یزید جوفی جو کہ صحابی ہیں شاگرد ہیں امام باقر علیہ السلام کے. بیان کیا جاتا ہے کہ لولا جابر ابن یزید جوفی لسارا اہل الکوفہ بغیر حدیثنا, اگر جابر ابن یزید جوفی نہ ہوتے تو اہل کوفہ ہماری حدیث کے بغیر ہی رہ جاتے, اہل کوفہ تک ہماری حدیث نہ پہنچتی اگر جابر ابن یزید جوفی نہ ہوتے. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں احسانات ہیں وہیں پر اصحاب ائمہ کا نام بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت دے کر امت کی خدمت دین کی خدمت کے لیے آگے بھیجا. جناب جابر ابن یزید جوفی خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے 70,000 حدیثیں وہ سیکھی کہ جنہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے جابر ابن یزید جوفی جاؤ اور جا کر انہیں لوگوں کے درمیان پھیلاؤ. اور بہت ساری یعنی ہزاروں میں تعداد ہے ان حدیثوں کی کہ جن کے بارے میں جناب جابر کہتے ہیں, یہ اسرار آل محمد کی بات آ رہی ہے, کچھ ہزاروں حدیثیں جہاں پر 70,000 حدیثیں سکھائیں جابر ابن یزید جوفی کو, جابر جوفی کو, اور اس کے بعد کہا جاؤ انہیں لوگوں میں عام کر دو, وہیں پر ہزاروں حدیثیں وہ بھی جناب امام باقر علیہ السلام نے جابر جوفی کو سکھائیں کہ جن کے بارے میں حکم دیا کہ یہ تیرے سینے سے باہر نہ آئیں, کیونکہ ہر کس و ناقص ہر دل اس علم کو قبول کرنے کا متحمل نہیں ہے. لہذا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر آپ کو بہت ملے گا کہ ہمارے اسرار کو ہر کسی پر افشا نہ کرو, ہر کسی پر واہ نہ کرو, ہر کسی پر نہ کھولو کہ کہیں وہ راہ حق سے ہٹ نہ جائے یا وہ اسے قبول نہ کر پائے. لیکن عزیزان محترم یہ تو بات جناب جابر ابن یزید جوفی کی ہو گئی. پانچویں امام علیہ السلام سے ہم تک آنے والی ایک زیارت امام حسین علیہ السلام جو بہت مشہور و معروف زیارت ہے کہ جس زیارت کا نام ہے زیارت عاشورہ، پانچویں امام علیہ السلام سے ہم تک پہنچی۔ صفان پہنچا امام کے پاس، میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں، صفان پہنچے اور آنے کے بعد صفان جمال پانچویں امام کے پاس آتے، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں مولا میں کیسے زیارت کروں، مولا آپ تعلیم فرمائیں۔ جانتے ہیں کہ اگر ان ہستیوں کی زیارت کرنا ہے تو انہی سے پوچھو، یہی بہترین بتائیں گے کہ ان کی زیارت کیسے کرنا ہے۔ معصوم کی زیارت معصوم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا چاہو چھت پر چلے جاؤ۔ سنیے غازیدان محترم، چھت پر چلے جاؤ، چھت پر جانے کے بعد مختصر سلام کرو مولا امیر علیہ السلام کو، مختصر سلام کرو مولا حسین علیہ السلام کو، دو رکعت نماز زیارت پڑھو، اور اس کے بعد یہ زیارت کی جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں زیارت عاشورہ، اس کی تلاوت کرو، اس کے بعد 100 مرتبہ فلاں چیز، اس کے بعد 100 مرتبہ فلاں چیز، اس کے بعد ایک دعا سجدے میں، اور اس کے بعد کیا ثواب ہے اس کا؟ 1000 شہیدوں کا ثواب۔ شہادت امام حسین علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو زیارت امام حسین انجام دے گا اس کے ثواب میں اے صفوان تم شامل ہو گے۔ کون کون آتا ہے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے؟ انبیاء، ائمہ، اولیاء، اوصیاء، صادقین، صدیقین، شہداء۔ شب جمعہ جب ہوتی ہے تو میرا مولا کائنات کا مشکل کشا حسین کا بابا خود نجف سے چل کر اپنے بیٹے حسین کی سلطنت کربلا آ جاتا ہے، اور جہاں سب آتے ہوں، کیا ایک جملہ سن لیں بس، جہاں سب کا آنا ایک طرف ہے، حسین کی ماں سیدہ کا قبر حسین کے قریب بیٹھ کر رونا ایک طرف ہے، سب کی زیارت، سب کا ایک جانب حاضر ہونا اور جناب سیدہ کا ایک جانب، یہ وقت۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ آخری بات اور اس کے بعد ختم دعا انشاءاللہ۔ ایک کرسچن راہب، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شام طلب کیا گیا، بہت ظلم ہوا مولا کے ساتھ، شہادت کی مجلس میں آپ سماعت فرماتے ہوں گے، امام علیہ السلام کو شام طلب کیا گیا، مولا دمشق میں ہیں اور ابھی مولا کو انتظار کروایا جا رہا تھا، اتنے میں مولا نے دیکھا کہ ایک چوٹی ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، اس جانب مسیحی افراد کرسچنز جو ہیں وہ جوگ در جوگ جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ان کا بڑا ایونٹ ہے وہاں پر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کیا ان کی کوئی عید کا دن ہے آج؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ عید نہیں ہے، کوئی پروسیشن ہے ان کا، کوئی اجتماع ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کے جملے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے پر پٹکا ڈالا، امام علیہ السلام نے اپنے سر کو ڈھانپا، اور اپنے سر کو کور کرنے کے بعد امام علیہ السلام انہی کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس مجمع میں جا کر ایک عام انسان، ایک عام شخص کی طرح تشریف فرما ہو گئے، ایک عام پرسنالٹی کی طرح۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک عیسائی راہب، ایک کرسچن راہب آیا ہے کہ جس کی عمر اتنی سن رسیدہ ہے کہ لوگوں نے اس کی بھووں کو باندھ کر رکھا ہے، اور سارے مل کر اس بارے میں کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی آنکھیں کھل جائیں تو وہ بات کر سکیں لوگوں کو دیکھ کر۔ ابھی ان کا بیان ہونے والا تھا، جیسے ہی لوگوں نے ان کی بھووں کو، ان کے آئی بروز کو باندھا ہے دھاگوں وغیرہ سے، جب انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں تو ایک طائرانہ نگاہ پھیلائی، اپنے دوڑائی اپنے مجمع کی جانب۔ اب ذرا سنیے گا غور سے، اور جو نتائج اس کے اندر پوشیدہ ہیں ان تک خود بھی پہنچنے کی کوشش کیجئے گا۔ پورے مجمع کی جانب دیکھا، نگاہ کہیں نہ رکی جو زمام باقر علیہ السلام پر۔ کیوں؟ کچھ تو تھا اس پادری کے اندر، کچھ تو تھا اس راہب کے اندر، کہ نگاہ، ایک طائرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اگر رک رہا ہے تو چہرہ امام محمد باقر علیہ السلام پر آ کر رک رہا ہے اور سوال کر رہا ہے، هل انت منا لو من امت مرحومہ، تیرا تعلق ہم میں سے ہے، تو ہم میں سے ہے یا امت مرحومہ میں سے ہے، یعنی کہ مسلمانوں سے۔ کہا بل من امت مرحومہ، انت من علمائہم او من جہالہم، تیرا تعلق۔ اب یہ دیکھیے بڑے کیلکولیٹڈ سوال ہیں، اور ظاہر سی بات ہے راہب ہے، پڑھا لکھا ہوگا، اتنے عرصے کیو اور غار کے اندر بیٹھا ریاضتیں کر رہا ہے، تو سوال بھی کیسے ہیں کہ کیا تم ان کے علماء میں سے ہو یا ان کے جہال میں سے ہو؟ نعوذ باللہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہ یہ فرمایا کہ عالم ہوں، نہ یہ فرمایا جاہل ہوں، امام علیہ السلام نے فرمایا لست من جہال، لستو مل جہال، کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، یہ بڑا غور طلب جملہ ہے عزیزان محترم. نتیجہ خیز یہاں سے آپ ایک بات سماعت فرمائیے, کیونکہ مولا یہ فرما سکتے تھے کہ ہاں میں عالم ہوں. مولا کو دو جواب دیے گئے تھے, دو پوسیبل آنسرز تھے, ان میں سے ایک چوائس کرنا تھا کہ کیا آپ عالم ہیں یا جاہل. امام یہ کہہ سکتے تھے کہ میں عالم ہوں, لیکن مولا اگر یہ جواب دے دیتے کہ میں ہاں میں عالم ہوں تو جواب علم کا تو پتا چل جاتا, علم کی گہرائی کا پتا نہیں چلتا. مولا نے فرمایا لست من الجہال, میں جاہلین میں سے نہیں ہوں. کیوں عزیزان محترم ذرا سوچئے, کائنات کے اندر اتنے علماء ہیں, کوئی علم رکھتا ہے طب کا, کوئی ڈاکٹر ہے وہ بھی عالم ہے, وکیل ہے وہ بھی عالم ہے, آرکیٹیکٹ ہے وہ بھی عالم ہے, انجینئر ہے وہ بھی عالم ہے, پائلٹ ہے وہ بھی عالم ہے, کوئی ایسٹرونوٹ ہے وہ بھی عالم ہے. عالم ہے یعنی دین کیا علم رکھتا ہے, تفسیر کا عالم ہے وہ بھی عالم ہے, حدیث کا عالم ہے وہ بھی عالم ہے, بیان بدی مانا یہ سارے عالم ہیں. لیکن کائنات کا عالم, کائنات کے اندر کوئی ایک عالم ہوتا ہے نا, وہ ایک دنیا کی فیکلٹی کا عالم اگر ہوتا ہے تو دیگر سارے شعبوں کا جاہل ہوتا ہے. کیونکہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ وکیل نہیں ہوتا, جو وکیل ہوتا ہے وہ انجینئر نہیں ہوتا, جو انجینئر ہوتا ہے وہ آرکیٹیکٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ ایک فیلڈ کا عالم دنیا کی بہت ساری فیلڈز کا جاہل ہوتا ہے, یعنی جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس سے بڑا جاہل ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں, کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو محمد باقر کے سینے کے اندر موجود نہ ہو. یہ ہے میرے مولا کا, اور اس کے بعد پھر مولا کی وصیتیں. جابر جوفی کو مولا نے کہا اے جابر, اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو, رقت قلب کرنا چاہتے ہو, تو جب تنہائی میں ہو تو ذکر میں اپنی زبان کو معطر رکھو, ذکر الہی میں اپنی زبان کو معطر رکھو. کسی نے مولا سے, مولا جب تسمے باندھ رہے تھے تو کسی مولا کے صحابی نے پوچھا مولا آپ تو کہتے ہیں کہ کسی وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے خالی نہ رکھو, آپ تسمے باندھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہوٹ نہیں ہل رہے, آپ کے لبے مبارک نہیں ہل رہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کو انجام دو تو لب نہیں ہلتے, وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ, کر کے دیکھیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا کیا ارشاد فرما رہے, کیسے تعلیم کیسے تربیت کر رہے. بس عزیزان محترم ایک یہ بات جابر کو بتائی کہ اپنے دل کو نرم رکھنے کے لیے. یہ آج کل کے دور کی میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا, دامان وقت سے گنجائش بہت باہر جا رہی ہے, میں اپنی بات کو اب یہیں پر روک رہا ہوں. کچھ اگر ممکن ہوا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن اتنا کہ آج کے زمانے میں دل کو نرم رکھنا جتنا مشکل ہے وہاں پر مولا کا نسخہ بھی تو موجود ہے. ہم یہ تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آج کے زمانے میں دل نرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے, گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے. آپ گناہ سے بچنے کا ارادہ کریں, خدا خود آپ کی مدد کرے گا. دراصل دل میں وہ خیال موجود ہے کہ زمانے کی آڑ لے کر گناہ کرو, کیا مسئلہ ہے, گناہ کر لو, اس کے بعد سارا الزام زمانے کو دے دینا کہ زمانہ اتنا خراب ہو گیا تھا. مگر انما الاعمال بالنیات, اب سمجھ میں آیا کہ نیت کیا ہے وہ تو خدا بھی جانتا ہے, اور اگر نیت ہوگی بچنے کی تو خدا اہل بیت کے صدقے سے بچا کر لے جائے گا. ایک یہ جملہ, اور دوسرا یہ جملہ کہ اللہ کی نگاہوں میں زینت کرنے, زینت حاصل کرنے کے لیے صدق کے ساتھ آؤ, سچائی کے ساتھ آؤ, جو ہو وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ, جیسے ہو ویسے آ جاؤ. دنیا والوں سے چھپانا ہے اپنے عیبوں کو, خدا سے کیا چھپانا. بس آج کی رات عید کی رات ہے, اور عید کے موقع پر بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ اپنے غلاموں میں, اپنے ملزمین میں, اپنے مجرمین میں سزا میں کمی کیا کرتے ہیں. اے خدا ہم اہل بیت کے گناہ گار ہیں, اے خدا ہم تیرے گناہ گار ہیں, آج کی رات ہم سب کی سزاؤں میں کمی عنایت فرما. آج کی رات کی جو عیدی, ہم کوئی شے معین نہیں کرتے, بارے اللہ بس آج بارگاہ امام, بارگاہ علی رضا میں آئے ہیں. امام بارگاہ علی رضا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی رافت مشہور ہے, ان کی جو محبت ہے نا وہ مشہور ہے, ان کا واسطہ بھی دیں گے, اور آج کی رات امام باقر علیہ السلام جو آج کی رات کے مولود ہیں ان کا واسطہ بھی دیں گے. بارے اللہ جو بہترین عیدی ہو سکتی ہے اہل بیت کو نصیب فرما. ہم سب کو اہل بیت کے چاہنے والوں کو وہ عیدی نصیب فرما. اے خدا اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے مخلص آوان اور انصار میں شمار فرما. آئمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہمیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کی توفیق عنایت فرما. قبولیت اعمال کی نیت سے ایک بلند آواز میں درود بھیجیے محمد و آل محمد پر.
ابھی ان سے بجائے تو تشریف رکھیں تاکہ ابھی منقبت وغیرہ بھی ہوگی اور آئندہ دو پروگرام کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ آپ ضرور آئیں.
مومنین اور مومنات سے گزارش یہی کی جا رہی ہے کہ ذکر ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچا ہے, ذکر کا ایک انداز باقی ہے منقبت کی صورت میں, مدع کی صورت میں آپ کی خدمت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے جائیں گے شعراء اور منقبت خان حضرات کی جانب سے, آپ تشریف رکھیے گا. اس کے علاوہ انشاءاللہ کل ولادت باسعادت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا انعقاد بھی اسی امام بارگاہ میں کیا جائے گا, اور کل کے بعد یعنی کہ پرسوں رات دسویں امام علیہ السلام ہی کی شہادت کی مجلس کا انعقاد بھی یہاں پر کیا جائے گا. آپ تمام سے شرکت کی گزارش ہے. ایک بار پھر اپنی اس بزم میں رحمتوں, برکتوں, وسعتوں کو, عافیتوں کو شامل کرنے کے لیے بلند سے بلند صلوات.
الرحمن الرحیم, تمام مومنین کو آج کے جشن کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اختصار کے ساتھ کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا تو میں سب سے پہلے ہم سب کے محسن مرزا صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور نذرانہ کے لیے پیش کریں. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ
وسلم. جشن ظہور امام حسین باقر صاحب بلند تر صلوات پڑھیں. دو مسز آگا سنو.
اگر جہاں میں ظہور امام ہو جائے, اگر جہاں میں ظہور امام ہو جائے تو اپنے جینے کا مقصد تمام ہو جائے. کچھ اس طرح سے جیے ہم زندگی اپنی, کہ ہم سے راضی ہمارا امام ہو جائے, اور کرم ہو اتنا یہ ہم پر دعا سبھی یہ کرو, قضا سے پہلے ظہور امام ہو جائے.
درود پڑھیں محمد پر.
ہوا آج عابد کو بیٹا مبارک ہے دل خوش شہ کربلا کا مبارک ہوا ماہ آب سے روشن زمانہ ہے غلاج صلی اللہ کا مبارک
درود پڑھ دیں محمد محمد پر
مبارک یہ فرزند بنت حسن کو یہ شبل کو پیارا نواسا مبارک یہ مسند نشی پانچواں مصطفیٰ کو علی کو یہ چوتھا خلیفہ مبارک مبارک ہو عابد کو فرزند پیارا یہ سرور کو بے مثل پوتا مبارک بنا کام امت کا اس شاہ دی سے یہ بخشیش کا سب کو سہارا مبارک بچانے کو ہم آسیوں کے جہاں میں ہوا پانچواں یہ خلیفہ مبارک
بر محمد و آل محمد سلوات.
میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے محسن مرزا بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور کچھ اعلانات میں آپ کو انشاءاللہ اس ماہ رجب کے تمام جو پروگرامز یہاں پر ہوں گے تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ تمام مومنین سے کہ جتنا مالی تعاون کر سکتے ہیں اس پورے ماہ رجب کی جتنی بھی نیاز تیار ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کے مالی تعاون سے تیار ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی جتنے بھی انشاءاللہ پروگرام آ رہے ہیں تو آپ کاؤنٹر پر جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جیسے بھی ہے اور کچھ مرحومہ سیدہ طاہرہ بیگم مرحوم علی حسن حاجی حسین علی اور مرحوم شیخ ریاض حسین ان سب کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس کی گئی ہے جن میں علی حسن حاجی سن آف حاجی حسین علی ان کی نماز وحشت کا بھی آپ سب سے گزارش ہے جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کے استاد سپہ جعفر صاحب کی بھی برسی ہے تو ان کو بھی اور اپنے مرحومین کو بھی شامل کرتے ہوئے سب کے لیے سورہ فاتحہ اور آج ہماری خوش نصیبی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آج شاعر اہل بیت جناب کمال امروہوی جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب کمال امروہوی صاحب صلی اللہ محمد و آل محمد
درود بھیجیے محمد آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد باکر کی سمت جو کبھی ماہ نہیں ہوا باکر کی سمت جو ظاہر نہیں ہوا کہنے کو تو وہ دل ہے مگر دل نہیں ہوا وابستہ جو باکر سے ہوا علم کے ذریعے وہ علم کا دریا کبھی جاہل نہیں ہوا دہلیز پہ باکر کے جھکائے جو کبھی سر غیروں کی طرف پھر کبھی ماہل نہیں ہوتا ہوتے ہیں آسمان ولایت کے فرشتے چوکھٹ پہ ان کی جب کوئی سائل نہیں ہوتا فرمان رب سارے جہانوں کے لیے ہے حق آتا ہے غالب کبھی باطل نہیں ہوتا پیاسا ہی چل کے آتا ہے پانی کی طلب میں پانی سے جو بھی دور ہو سادل نہیں ہوتا
مکتب
باکر کا ذکر رہتا ہے لب پر صدا کما باکر کا ذکر رہتا ہے لب پر صدا کما باکر کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوا
نعرہ سبحان
اللہ
تعمیل حکوم منظر کاظمی صاحب جناب سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیکم علیہ درود بھیجیے محمد علی محمد
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد
جناب فاطمہ زہرا کی عالم میں یہ عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا کی عالم میں عظمت ہے جو سیرت ہے پیغمبر کی, وہی زہرا کی سیرت ہے پیغمبر ہادی عالم ہے, یہ ہے ہادی نسواں جناب فاطمہ کی ذات بھی خالق کی آیت ہے, مہک اٹھا زمانے میں چمن سر کار عالم کا, کہ دامن میں خدیجہ کے بہار باغ جنت ہے, پدر شوہر پسر معصوم خود معصوم عالم, نزول آیا تطہیر انہی کی ہی بدولت ہے, یہ شہزادی کون بنت رحمت عالم, وجود فاطمہ اللہ کی گویا مشیت ہے, انہی کے دم سے قائم ہے جہان عالم نسواں, زمانے میں شرف عورت کا زہرا کی بدولت ہے, محمد مصطفیٰ کی لاڈلی کا ایک ایک لمحہ شرافت ہے سعادت ہے ریاضت ہے عبادت ہے, محمد مصطفیٰ کی لاڈلی کا ایک ایک لمحہ شرافت ہے سعادت ہے ریاضت ہے عبادت ہے, ڈراؤ نا کمال خوش نوا کو روز محشر سے, ڈراؤنا کمال خوش نوا کو روز میں محشر سے اسے کیا خوف جو مرد آئے خاتون قیامت ہے.
یہ سے جناب شاعر اہل بیت کمال امروہی صاحب, میں آپ سب سے درخواست کروں گا ان کی توفیقات میں اور ان کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں درود بھیجیے. میں آخر میں پھر مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور زیارت کے لیے مانے.
رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا